نحي حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري وحدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومحمد ومحبه عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود الناس وكان أجود أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان ويدارسه القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح والمرسلة
بسم الله الرحمن الرحيم تیسری حدیث جس کو روایت کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے اجود الناس کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی کسی اور وکان اجود ما یکون فی رمضان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان شریف میں انتہا کو پہنچ جاتی تھی اس وقت ہی یلقاہ جبرائیل جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات فرماتے تھے وکان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان اور جبرائیل علیہ السلام رمضان شریف کی ہر رات میں آپ سے ملاقات فرماتے تھے فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ اور قرآن کریم کا دور کرتے تھے قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من ریح المرسلہ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے معاملے میں چلتی ہواؤں سے زیادہ تیز ہو جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ چاہتے سخی اور ان کی سخاوت رمضان شریف میں انتہا کو پہنچ جاتی جب جبرائیل علیہ السلام آتے اور وہ رمضان کی ہر رات میں آتے تھے اور قرآن کریم کا دور کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز ہواؤں سے زیادہ تیز یعنی زیادہ ان کی سخاوت میں اتنی کثرت ہوتی تھی سخاوت مال کی تقسیم کا نام ہے ایک لفظ سخاوت اور ایک لفظ جھوٹ یہاں اجود الناس سب سے زیادہ سخی اور جھوٹ کے معنی آتا ما ینبغی لمن ینبغی کے ہیں جو اپنے اندر بہت عموم رکھتا ہے سخاوت مال کی تقسیم کا نام ہے اور جھوٹ اپنے اندر عموم رکھتا ہے یعنی اس میں یہ صرف مال پر ہی موقوف نہیں بلکہ جو شے بھی جس کے لیے مناسب ہو اسے دے دی جائے بے امتیاز اشیاء کی تقسیم کا نام جود نہیں بلکہ فقیروں کو اموال تقسیم کرنا تشنگان علوم کے لیے افاضہ علم کرنا گم کردہ راہوں کے لیے ہدایت کرنا ہر کام اپنے محل میں کرنے کا نام جود ہے یعنی سخاوت مال کی تقسیم کو کہتے ہیں اور جو انسان جو بھی کسی کو دے دے چاہے مال دے دے پیسہ دے دے کپڑا دے دے کھانا دے دے یا کہ علم سکھائے یا کہ ہدایت کا ذریعہ بنے یہ سب کس میں شامل ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اجود تھے یعنی سب سے زیادہ سخی اس میں تبذیر اجود تھے آپ ہر شخص کو وہ چیز عطا فرماتے جو اس کے مناسب حال ہوتی، اسی لیے آپ کو اسخی الناس نہیں کہا گیا، یعنی سخی کا اس میں تفضیل نہیں لایا گیا بلکہ جود کا اس میں تفضیل اجود الناس لایا گیا، کیوں سخاوت صرف مال پر منحصر ہے اور آپ صاحب مال نہ تھے، آپ بیماری میں بھوک کی شدت کے باعث کروٹیں بدل رہے تھے، روشنی کے لیے چراغ میں تیل بھی نہ تھا۔ کہا جا سکتا ہے کہ جود ایک ملکہ ہے اور سخاوت اس کا اثر ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ملکات کے اعتبار سے تمام اہل تمام کمال پر تفوق رکھتے تھے، یہ دوسری بات ہے کہ عوارض کی بنا پر بعض ملکات کا پورا پورا ظہور نہیں ہو سکا، اموال کی زیادہ تقسیم پر اس کا انحصار نہیں بلکہ مدار گنائے نفس سے، یعنی دولت مندی مال کی کثرت کو نہیں کہتے بلکہ دولت مندی دل کی گنا کو کہتے ہیں، یعنی اگر دل غنی ہے تو انسان غنی ہے، کہ اگر کوئی چیز مل گئی تو اسے ذخیرہ بنا کر نہیں رکھ لیا بلکہ فوراً مستحق کو عنایت فرما دیا۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان حد درجہ نمایاں ہے۔ بحرین سے 100,000 درہم آئے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے وہ رقم مسجد کے ایک کونے میں ڈال دی گئی اور نماز کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے عرض کیا، حضور آپ نے قرض کے لیے کچھ نہیں رکھا، فرمایا تم نے پہلے سے کیوں نہیں یاد دلایا؟ ایک مرتبہ عصر کی نماز ادا فرماتے ہی لوگوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے حجرہ سعادہ میں تشریف لے گئے، سونے کا ایک ٹکڑا نکال کر لائے، لوگ اسے متعجب تھے، فرمایا کہ ایک شے جو قابل تقسیم تھی گھر میں رہ گئی تھی، اس لیے جلدی جلدی گئے اسے بھی گھر میں سے لایا اور اس کو تقسیم فرمایا۔ اور پیغمبر کے گھر میں ایسی چیز کا رہنا مناسب نہیں، ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے پر تشریف لے گئے، دیکھا کہ پھولدار گدا بچھا ہے، حضرت عائشہ کے پاس گئے تو دیکھا کہ ایک پھولدار گدا بچھا ہے، اور یہ دیکھ کر فوراً واپس تشریف لے آئے، حضرت عائشہ گھبرا گئی، دریافت کیا تو کیا فرمایا؟ حضرت عائشہ کے پاس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں کیا دیکھا؟ ایک پھولدار گدا بچھا ہوا دیکھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں داخل ہوئے، واپس چلے گئے۔ تو حضرت عائشہ جب گھبرا گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا کہ ان کی ناراضگی اور واپسی کا کیا سبب، کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اصل میں مومن کا حال یہی ہونا چاہیے، لیکن اب تو انسان صرف دنیا کا رہ گیا، آخرت سب بھول گئے، فرمایا وما لی اول دنیا، کیا فرمایا؟ کہ عائشہ ما لی اول دنیا، میرے اور دنیا کے درمیان کیا علاقہ ہے، کیا رشتہ ہے، یعنی دنیا ایک الگ چیز ہے اور میری منزل یا میرا تعلق اس سے نہیں ہے، میرا رشتہ اس سے نہیں ہے، بلکہ میرا رشتہ تو اللہ سے ہے، میرا رشتہ تو آخرت سے ہے۔ فرمایا ما لی ولی دنیا، جب تک مومن اس چیز کو اپنے اندر نہیں لاتا وہ خیر کی توقع نہیں رکھ سکتا اپنے لیے، جب تک مومن کا حال یہی نہیں بنتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ، ان کے وہ ایک نمونہ ہے آپ لوگوں کے لیے، اگر آپ اس نمونہ کی پیروی کرو گے، اس نمونہ کی اتباع کرو گے تو اسی میں تم لوگوں کی فلاح ہے۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا حال کیا ہے اور ان کا دنیا سے تعلق کیسا ہے اور وہ
ان کی صفت کیا ہے؟ کیا صفت ہے؟ عجود الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخی بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کو بخیل بہت ناپسند ہے. بخل جو ہے ایک بہت ہی اللہ کے نزدیک مبغوض چیز ہے، یعنی جسے اللہ بہت ناپسند کرتے تھے وہ بخل، چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو. اور سخاوت اور خیر خواہی لوگوں کے ساتھ، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اب مومن کو تو دیکھنا یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کیسے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کیسی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی مبارک کا معاملہ کیسا تھا، اور انہوں نے ہمیں کیا تعلیم دی. یہ تعلیم صرف لباس تک محدود نہیں ہے، یہ تعلیم صرف نماز تک محدود نہیں ہے، یہ تعلیم صرف خلیہ غذا قطع تک ہی محدود نہیں ہے کہ اتباع سنت صرف کپڑوں میں ہو، لباس میں ہو، داڑھی میں ہو، ان چیزوں میں ضروری ہے، لیکن یہی بس نہیں ہے. اتباع سنت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہر ادا کی سنت اتباع ہو، ان کے ہر ہر صفت کی اتباع ہو، ان کی ہر ہر چاہت کی اتباع ہو، اور ان کی ہر ہر صفت کا ایک ذرہ اپنے اندر لانا، اور اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے. مالی اول دنیا، اس میں ان کی کیا ہے؟ امتیازی شان ہے. ایک بار جب ایک مہینہ تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کے حجرے میں رہے، ازواج مطہرات کے پاس نہیں گئے، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے تھے. جب حضرت عمر آئے تو بیٹھ گئے، لیٹے ہوئے تھے، بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے تو رداء مبارک تھوڑا سا جو اٹھا تو دیکھا کہ بدن نازنین پر کیا تھے؟ چٹائی کے نشان تھے. حضرت عمر کے آنکھوں میں آنسو آئے، اور اس وقت بھی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب فرمایا اس کا مفہوم بھی یہی ہے، یا عمر ما لیا والے دنیا، اے عمر دنیا اور میرا کیا علاقہ ہے؟ سمجھ گئے؟ یہ ضد ہے اللہ تعالیٰ کے قرب، اللہ تعالیٰ کے قرب اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو راستہ جاتا ہے یہ اس کا ضد ہے، یہ دوسری طرف جاتا ہے. اگر کوئی اس کی طرف جائے گا تو اتنا ہی آخرت سے دور ہوتا چلا جائے گا، اور جو آخرت کی طرف جاتا چلا جائے گا وہ اتنا ہی دنیا سے دور ہونا. کیا مطلب؟ دنیا چھوڑے گا، دنیا نہیں چھوڑے گا، لیکن دل میں دنیا کو جگہ نہیں دے گا. دنیا تو چھوڑے گا نہیں، البتہ دل میں دنیا کو جگہ نہیں دے گا، اس کے ساتھ یہی معاملہ کرے گا، ماں لیا والی دنیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتے تھے؟ اجود الناس، اور اجود میں جود میں صرف مال کی تقسیم پر ہی اس کا دار و مدار نہیں ہے، بلکہ ہر ہر وہ چیز جس سے خلائق و مخلوق کو نفع پہنچایا جا سکتا ہے، ان چیزوں کو اس محل میں خرچ کرنا. تو حضرت عائشہ کے گھر میں داخل نہیں ہوئی کیونکہ وہاں کیا تھا؟ پھولدار گدا بچھا تھا. صحابہ کے پاس بھی بہت مال تھا، ایسے نہیں کہ صحابہ کے بار مالدار نہیں تھے، ان کے پاس مال نہیں تھا. پہلے مکی زندگی میں تھوڑا سا اسرت کا زمانہ رہا، تنگی کا زمانہ رہا، ہجرت کے بعد تو بہت مال آیا، اور پھر جب فتوحات ہوئی تو بہت ہی، مصر، یمن، اور عراق، بغداد، ان سب جگہوں کا مال مدینہ کی گلیوں سے بہتا تھا، ایسی تاریخی کتابوں میں لکھا ہے. لیکن اپنی زندگی صحابہ نے ویسی ہی رکھی جس کا نمونہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تھا اپنی ذاتی زندگی. عرض کیا، حضرت آپ ہی کے آرام کے لیے بنایا گیا تھا. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ پھولدار گدا تو آپ ہی کے لیے تھا. تو فرمایا مالیہ والی دنیا کہہ کر فوراً ہی تقسیم کرا دیا. ایک عورت بڑے ہی اشتیاق کے ساتھ ایک تہمت لے کر حاضر خدمت ہوئی. پیغمبر علیہ السلام نے انتہائی رغبت کے ساتھ قبول فرما لیا اور استعمال فرما کر براہ تشریف لائے. لیکن ایک صحابی نے اسے دے کر چھوا اور کہا بہت اچھا ہے. ایک صحابی نے کہا بہت اچھا ہے، مجھے مل جائے. آپ فوراً مکان میں تشریف لے گئے، پرانا تہمت پہنا اور اسے تہ کر کے انہیں عنایت فرما دیا. لوگوں نے انہیں ملامت بھی کی کہ تم نے یہ درست نہیں کیا، تم نے خیال نہیں کیا کہ ایک عورت انتہائی رغبت کے ساتھ استعمال کے لیے لائی اور آپ نے بھی بڑی قدر کے ساتھ اسے قبول فرما لیا، لیکن تم نے فوراً ہی مانگ لیا. صحابی نے جواب دیا کہ میں نے اس لیے مانگا ہے کہ آپ کے بدن مبارک سے اس کا اتصال ہو چکا اور میں اپنے کفن میں ایسے کپڑے کو رکھنا چاہتا ہوں جسے جسد اطہر سے نسبت ہو. جس کو جسد اطہر سے نسبت ہو ایسا کپڑا میں اپنے کفن میں. اب اس صحابی نے اس کے رنگ یا اس کی قیمت یا اس کے خوبصورتی کی وجہ سے اس کپڑے کو نہیں مانگا، وہاں تو مقصد دوسرا تھا کہ یہ کپڑا جسد اطہر سے مس کیا ہے، اس نے اس کو اس سے متصل ہوا ہے، اس لیے یہ کپڑا میرے کفن میں ہونا چاہیے. غزوہ حنین کے موقع پر بہت سے اعرابیوں نے آ گھیرا کہ کچھ عنایت فرمائیے، ہم آپ کا مال نہیں مانگتے. دیکھو مانگنے والے لوگ یعنی ایک تو مانگتے ہیں اور اوپر سے کیسے کیسی بدتمیزی بھی کرتے ہیں، لیکن خلق عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان تعالیٰ اعلیٰ ان کو خلق عظیم دیا گیا تھا. اب ایک تو مانگتے ہیں اور دوسرا کہتے ہیں ہم آپ کا بھاپ آپ کے بھاپ کا یہ مال نہیں ہے، ہم یہ آپ کا مال نہیں مانگتے. ایک مانگتے ہیں اوپر سے یہ سینہ زوری کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیتے جا رہے ہیں. اللہ کا آپ نے ان کی اس گستاخانہ طرز گفتگو کا برا نہیں مانا، برابر ان کی حاجت روائی فرماتے رہے، حتیٰ کہ آپ ازدحام کی وجہ سے پیچھے ہٹتے ہٹتے کیکر کے درخت میں الجھ گئے. لوگ مانگتے مانگتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹتے ہٹتے پیچھے کیکر کا درخت تھا اس میں الجھ گئے، آپ کی چادر پھنس گئی. اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اگر اس وادی کے خاردار درختوں کی مقدار میں میرے پاس مویشی ہوتے تو سب تقسیم کر دیتا، تم مجھے بخیل یا بزدل نہیں پاتے. بخل اور بزدلی دونوں اللہ کی ناپسندیدہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ چیزیں ہیں. آپ کی یہ شان تھی کہ بغیر اس سوال بھی اگر کسی کی ضرورت واضح ہو گئی تو اسے یا خود ہی پورا فرما دیتے تھے، اور اگر یہ نہ ہو سکتا تو اس کے لیے قرض لیتے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ترغیب دیتے. ما قال لا قط الا فی تشہدی لو لا تشہد کانت لا اغنعن. کسی نے کیا خوب شعر کہا ہے، ما قال لا قط الا فی تشہدی، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کا لفظ لا کا لفظ صرف کلمہ میں استعمال کیا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، ورنہ اس کے بغیر کسی کو لا کہا نہیں، جس نے مانگا اس کو دے دیا، کبھی انکار نہیں کیا. لو لا ما قال لا قط الا فی تشہدی لو لا تشہد کان لا او نعم، ورنہ ان کا جواب ہمیشہ نعم ہوتا تھا، ہاں ہوتا تھا، لا نہیں ہوتا تھا. اس لیے آپ کا اجود ہونا مسلم ہے، اور یہ اس لیے کہ سب سے بڑا جھوٹ خدا بندے قدوس کا ہے، جس کے متعلق پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے اصل میں سب سے اجود کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت تو تقاوت ہے، جود و سخا ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دیتے ہیں جو اس کو مانتے نہیں، کبھی اس کا نام نہیں لیتے، اس کے وجود سے بھی انکار کر دیتے ہیں، اللہ ان کو بھی دیتے ہیں۔ یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ تو فرمایا تخلقوا بأخلاق اللہ، یعنی مومنوں کو حکم دیا گیا کہ تم اللہ کی صفت اپنے اندر پیدا کر دو، ان کا پرتو اپنے اندر، تخلقوا بأخلاق اللہ، تو وہ صفات جو اللہ کی صفات ہیں ان کا پرتو اپنے اندر پیدا کر دو۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر بدرج عتم عمل فرمایا کہ جو اللہ کی صفات ہیں ان کا پرتو مخلوق میں بدرج کامل کمال، کن میں تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی صفت سخاوت، جود و سخا، تو اس صفت کا پرتو جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑا تو وہ بھی اجود الناس ہو گئے۔ ہر چیز میں ان کا کمال، تو اس چیز میں بھی ان کا کمال۔ اب اس چیز میں، اس صفت میں جو جو مومن، جو جو امتی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا قریب ہوگا اتنا اجود ہوگا۔ کیا سمجھے؟ یعنی اگر کوئی شخص اپنے ایمان کو پہچاننا چاہتا ہے، اپنے ایمان کو پرکھنا چاہتا ہے، تو وہ اپنے اندر دیکھے اس کے اندر بخل کتنا ہے اور سخاوت کتنی ہے۔ جتنا بخل پائے گا اتنے اپنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور سمجھنا چاہیے، ایمان کو کمزور سمجھنا چاہیے۔ جتنی سخاوت، جود و سخا کی صفت اپنے اندر پائے گا اتنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سمجھنا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان کو، اپنے ایمان کو بھی اچھا سمجھنا چاہیے۔ یعنی ان چیزوں سے، حدیث پڑھنے سے یا دین کے سیکھنے سے اصل میں مقصد اپنے اپنا تجزیہ کرنا ہے، اپنے کو پرکھنا ہے، اور جو صفتیں نہیں ہیں ان صفتوں کو پیدا کرنا ہے۔ اصل یہی چیز ہے، درویشی کوئی زیادہ چیز نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفتیں ہیں وہ اپنے اندر لائیں تو بڑا ولی ہو جائے گا، اگرچہ اس سے کوئی کرامت نہیں، لیکن اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارک اس کے ظاہراً اور باطناً اس کے اندر ہیں تو وہ بڑا ولی، ورنہ اس کا کوئی یہ نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفت تھی؟ اجود الناس۔ تو فرمایا کہ اب اس فضیلت تخلق بأخلاق اللہ کو پیغمبر علیہ السلام ہی سے سب سے زیادہ حاصل بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ باری تعالیٰ کے شعون و احوال سے سب سے زیادہ واقف ہیں، اور آپ کے بعد دوسرے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور پھر ان لوگوں کا مرتبہ ہے جو ان صفات کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر کن کا مرتبہ؟ اللہ کے بعد مرتبہ ہے حضور اقدس کا اصل، اور پھر جو ان صفات کو اپنے اندر جتنا جتنا لائیں گے اتنا اتنا مرتبہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو خدا بند کریم کا جود کیا ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ دنیا کی نعمت رب العالم کی عنایت کردہ ہیں۔ فرمایا وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اللہ کی نعمتیں اگر شمار کرنے لگو تو شمار میں نہیں لا سکتے۔ انسان کی تربیت کے لیے جو تدریجی سامان مہیا فرمایا، ہر موقع پر مناسب حال سر و سامان، نشو نما کا جو انتظام کیا، وہ اس رب السماوات والارضین کی ربوبیت کا کرشمہ ہے۔ اور ان تمام نعمتوں میں بھی ایک ایسی عظیم و شان نعمت ہے سے نوازا جس کا مقابلہ دوسری نعمتیں نہیں کر سکتی، اور وہ نعمت کیا ہے؟ ایک عظیم و شان نعمت جن کی نعمتوں کا دوسری نعمتیں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ ایک نعمت تو اللہ نے کہ قرآن کو بھیجا، اپنے کلام کو بھیجا، اپنی صفت کو بھیجا،
اور اتنا ہی نہیں, اس کلام کو کون سمجھ سکتا تھا, اس کلام کو کون برداشت کر سکتا تھا؟ تو دوسری نعمت جو بھیجی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ انہوں نے سمجھایا, انہوں نے آسان کر دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, يَسَّرْنَا قرآن کو آسان کر دیا. قرآن کی تاب تو زمین و آسمان پہاڑوں سمندروں نے نہیں لائی, اب اس قرآن کو بھیجا تو بڑا انعام کیا, لیکن اس سے اور زیادہ بھی انعام کیا کہ اس کو آسان بھی کر دیا. کیا کر دیا؟ آسان بھی کر دیا. اللہ کی نعمتوں کو پہچاننا چاہیے, اللہ کی نعمتوں کو اور پھر شکر کرنا چاہیے. ایک نعمت قرآن کو بھیجا اور پھر اس کو آسان بھی کر دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, نصیحت کے لیے, تاکہ یہ بندہ اس سے کیا کرے, نصیحت حاصل کرے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اور غور سے سمجھ لو اللہ تعالیٰ اس کے آگے کیا فرماتے ہیں. فَحَلْ مِن مُدَّكِّر, کیا کوئی نصیحت لینے والا بھی ہے, کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا بھی ہے؟ ہم نے تم پر انعام کیا قرآن کو بھیجا, ہم نے تم پر انعام کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تفہیم افہام و تفہیم کے لیے بھیجا, اس کو سمجھانے کے لیے بھیجا. کیا کوئی بیدار شخص بھی ہے جو اس نصیحت کو لینے والا ہے, یا سب غفلت میں پڑے ہیں, قرآن سے غافل ہیں, قرآن سے دور ہیں, قرآن کو ہاتھ لگاتے نہیں ہیں, یا اگر برکت کے لیے ایک دو صفحے پڑھے لیکن اس کی افہام اور تفہیم اور سمجھنے کے لیے ویسی کوشش نہیں کرتے جیسی کوشش کرنی چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوب غور کرو اس لفظ پر, فحل من مدکر. کیسا انداز بیان ہے کہ تم پر ہم نے انعام کیا, قرآن کو تمہارے پاس بھیجا, تم پر ہم نے انعام کیا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جس نے تمہارے لیے اس کو آسان بنا دیا, اس کی تفہیم, اس کا تشریح کر دی. کیا اب تم میں سے کوئی نصیحت لینے والا ہے, اس قرآن کو کوئی پڑھنے والا بھی ہے, اس کے ساتھ وقت لگانے والا بھی ہے, اس کو سمجھنے والا بھی ہے, یا ایسے ہی؟ اللہ تعالیٰ کا انداز فحل من مدکر سوالیہ انداز میں ہے. اگر ہر ایک اپنی اپنی جگہ سوچے گا کہ اگر یہی سوال قیامت میں اللہ نے مجھ سے کیا تو میرا جواب کیا ہوگا, میں نے قرآن بھیجا, میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا, انہوں نے اتنی تکلیفیں 23 سال میں اٹھائیں تمہارے سمجھانے کے لیے, کیا تم نے کوئی سمجھنے کی بھی کوشش کی, یا بس بتا کھاتے رہے؟ اگر یہی سوال وہاں ہوگا تو کیا جواب دیا جائے گا؟ کتنی کوشش کرتا ہے, کتنا وقت قرآن کے ساتھ دیا جاتا ہے؟ ہم اپنے اپنے طور پر دیکھ لیں گے کہ ہم کتنا وقت دیتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے, قرآن کے لیے ہم کتنا وقت لگاتے ہیں. یاد کرنا تو ٹھیک ہے تو حافظ جی نے کرام, لیکن سمجھنے کا سوال ہے, یاد کرنے کا سوال نہیں ہے. خوب سمجھ لو, کس چیز کا سوال ہے؟ یہ یاد کرنے کا, یہ سوال نہیں ہے کس کس نے قرآن کو یاد کیا. فحال من مدکر, کون اسے نصیحت لیتا ہے؟ نصیحت کب لے گا؟ جب سمجھے گا, سمجھنے کی کوشش کرے گا, یا یاد کرنے کا سوال ہے؟ تو حفاظ کرام اس پر خوب غور کرو, قرآن کو سمجھنے کا سوال ہے. تو اللہ نے حفظ کی دولت عطا کی تو اللہ کا بڑا کرم ہے, لیکن یہاں ہی بات ختم نہیں ہوتی, آگے چلنا ہے, سوال پوچھا جائے گا اور کتا سے زیادہ سوال ہوگا, زیادہ سوال پوچھیں گے, بھائی یاد کیا, سمجھا کیوں نہیں, کیوں کوشش نہیں کی یاد کرنے کی, سمجھنے کی, کتنی کوشش کی,
اور ظاہر ہے قرآن سمجھنے کے لیے عربی ضروری ہے، قرآن سمجھنے کے لیے عربی ضروری ہے، یعنی عربی زبان سمجھنے سے قرآن سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، عربی کے سمجھنے سے قرآن سمجھنا، اصل سمجھنے کے لیے تقویٰ ضروری ہے، بڑے بڑے عربی دان قرآن سے محروم ہیں، ان کو قرآن کچھ ان کو حاصل نہیں، عربی بہت جانتے ہیں، اصل سمجھنے کے لیے تقویٰ ضروری ہے، اصل قرآن سمجھنے کے لیے تقویٰ ضروری ہے، دل کو صاف کرنا ضروری ہے، گناہوں سے بچنا ضروری ہے، جب گناہوں سے بچے گا جب قرآن سمجھے گا، اگر گناہوں سے نہیں بچتا ہے، آنکھیں غلط استعمال کرتا ہے، ہاتھوں سے گناہ کرتا ہے، زبان سے گناہ کرتا ہے، فرائض کی پابندی نہیں کرتا، وہ قرآن نہیں سمجھے گا، اگر عربی بہت بھی پڑھے گا، بہت عربی پڑھنے کے بعد بھی وہ قرآن نہیں سمجھ سکتا، تو قرآن کے سمجھنے کے لیے پہلی شرط تقویٰ ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اور اس کے بعد عربی پڑھے گا تو نور علی نور ہو جائے گا، عربی پڑھنے سے قرآن کے سمجھنے میں، اور یہاں پر دیکھو سوال کیا ہو رہا ہے، اور یہ بار بار ہو رہا ہے اس صورت میں یہ آیت بار بار ہے، فَحَلْ مِن مُدَّكِّرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہے نا، کئی بار ہے نا یہ آیت، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا، تو اے تم لوگوں، تم میں سے کون یہ نصیحت حاصل کرنے والا، کتنا وقت لگایا قرآن کو سمجھنے کے لیے، ہم نے زندگی کے 24 گھنٹے، ایک دن کے 24 گھنٹے دیے، اب اس 24 گھنٹے میں قرآن سمجھنے کے لیے آپ نے کتنا وقت لگا دیا، اور اتنی زندگی دی، اتنی زندگی میں، سمجھ گیا، اور اس کو اولیت ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے، اولیت سمجھتا ہے، یعنی انسان جتنی بھی اپنی مشغولیات بنائے گا تو اوپر یہ ہونا چاہیے، اپنی مشغولیات میں قرآن کا درجہ سب سے اوپر ہے، ہے نا، سب سے اوپر قرآن کا درجہ ہے یا کسی اور چیز کا درجہ، تو پریورٹی لسٹ یا ترجیحات کی فہرست میں، ترجیحات کی فہرست میں پہلے نمبر پر کون ہونا چاہیے، قرآن کو ہونا چاہیے، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، تو اللہ سے مانگو کہ اے اللہ سستی ہم سے دور کرو، ہماری طبیعتوں میں سستی ہے، کاہلی ہے، ہماری طبیعتوں میں سستی ہے، کاہلی ہے، اور گناہوں کی طرف میلان ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سستی کو دور کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو قرآن کے نور سے منور کرے، اور حدیث کے مفہوم میں آیا ہے کہ ایک آیت کو سمجھنا ایک رات میں شبیداری سے بہتر ہے یا پورے قرآن سے بہتر ہے، اس کو مفہوم پورا یاد نہیں، اگر کوئی ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، ایک سرخ اونٹنی سے بہتر ہے کہ نہیں ہے، اور سرخ اونٹنی بہت قیمتی ہوتی ہے، لیکن اب مسلمانوں کے، اب جو دیندار بھی ہیں، دین کی طرف آتے بھی ہیں، لیکن سستی نہیں جاتی، طبیعتیں بہت سست، آرام پسند ہیں، کسل ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسل سے، سستی سے پناہ مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من البخل والجبن ونعوذ بک من القصر، سست طبیعتی سے پناہ مانگتے تھے، تو مسلمان میں چستی ہونی چاہیے، اور چستی کے ساتھ دین کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے، اب کہے گا میں آدھا آدھا گھنٹہ اتوار کو دیتا ہوں تو بس میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ارے پوری زندگی بھی دے گا تو پھر بھی قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا، اگر پوری زندگی لگائے گا قرآن سمجھنے میں، قرآن کا حق ادا نہیں کر سکتا، پھر بھی ادا نہیں ہوگا، ایک ہفتے میں آدھے گھنٹے سے کہاں سے ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا، پھر سے کرو، کیا کرو، اپنے معمولات کو ری ارینج کرو، ان کو خوب پھر ان پر غور کرو، پھر دیکھو ہمیں کیا کرنا، کہ ہماری زندگی جو ضائع ہو رہی ہے، اور کبھی انسان زیادہ نفع کی چیز چھوڑتا ہے، نفع کی چیز میں ہی ہوتا ہے لیکن کم نفع کی چیز میں ہوتا ہے، زیادہ نفع کی چیز چھوڑ دیتا ہے. تو سب سے اہم چیز قرآن اور حدیث ہے، پہلا نمبر قرآن کا اور اس کے ساتھ پھر اس کے بعد حدیث کا نمبر ہے. تو اب اس آیت کا بھی مراقبہ کرنا چاہیے اور روز کرنا. اگر یہ سوال ہوا وہاں پر فہل من مدکر، پھر کیا بولے گا تو اشتہا کا، کیونکہ مولوی صاحب زیادہ کام رکھتا ہے، بالکل یہی وقت ہے پڑھنے کا. یعنی خدا بندے قدوس کا کلام کلام نفسی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، تو یہ اللہ کا کلام ہے، کلام نفسی ہے. کیا ہے؟ جسے نہ ہم سمجھ سکتے ہیں نہ اس کی تلاوت کر سکتے ہیں. انتہا یہ ہے کہ اس کا سننا بھی ہمارے بس کی بات ہے. یعنی کلام نفسی جو اللہ کا کلام ہے، بندہ اس کی تاب نہیں لا سکتا، اس کو سن نہیں سکتا. کلام نفسی جو اللہ کا کلام ہے، یہ عظیم المرتبت احسان بھی اس کی صفت جود ہی کے ماتحت ہے. اسی کا جود ہے کہ ہمیں خیر الامم بنایا اور دین مصطفی سے نوازا. ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو علمی معجزات دیے گئے. قرآن عزیز جو ہزارہ معجزات پر مشتمل ہیں، اس کی ہر تین آیت ایک مستقل معجزہ ہے، جس کی شان لا تنقضی عجائب الا یوم القیامہ. قرآن کی شان کیا ہے؟ لا تنقضی عجائب الا یوم القیامہ. قرآن ایسی چیز ہے جس کے عجائبات قیامت تک ختم نہیں ہوں گے. اس کے معجزات کرامت قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوں گے. پھر اس نعمت عظیمہ کا آغاز روایت کی روشنی میں رمضان شریف میں ہوا ہے، یعنی بیت العزت سے سمائے دنیا تک قرآن اسی ماہ میں یکبارگی نازل ہوا، پھر وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا. اس دنیا میں بھی اسی ماہ میں نزول شروع ہو گیا تھا. چنانچہ بعض روایات میں ہے کہ رمضان کی 24 اور دوسری روایت میں 27 کو نزول قرآن کا آغاز یوم آغاز بتلا دیا گیا. آگے تو رمضان شریف کا یہ ہے. تو یہاں تو یہی مسئلہ ہے، اسی آیت کو دیکھنا ہے، اسی کو غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انعام کیا، قرآن بھیجا، اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کو سمجھانے کے لیے بھیجا. اب اس انعام کے بعد اگر پھر مجھ سے سوال ہوگا، بتاؤ تم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا کوشش، ہم نے تم پر اتنی انعامات، اتنے احسانات دنیا میں کیے، اتنی دیر تمہیں موقع دیا، تو تمہیں کیا کیا؟ تو وہاں کیا جواب دیا جائے گا؟ کچھ جواب دیا جائے گا پھر؟ لہذا اسی پر غور کرو اور اپنی اپنی جگہ پھر سوچو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اپنے اوقات یوم، دن کے اوقات کو کیسے تقسیم کر کے ہمیں، کیونکہ زندگی بہت قیمتی ہے، وقت جا رہا ہے، موت کا دن پتہ نہیں ہے کس دن موت آئے گی، اور آگے جا کر ہمیں فرصت ملے گی بھی یا نہیں ملے گی. فرصت بڑی غنیمت ہے، آگے جا کر فرصت ملے گی یا نہیں ملے گی. دنیا کے جھنجھٹ اور یہ اہل و عیال کا جھنجھٹ میں پھنس کر پھر پتہ نہیں کیا کیا فتنے ہوں گے. تو آج کے دن کو غنیمت سمجھو، ہمیشہ آج کے دن کو غنیمت سمجھو، اور اللہ تعالیٰ سے ہمت مانگو، دعا مانگو، توفیق مانگو، میرے لیے بھی دعا مانگو.